الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. پانچویں پارے میں سورہ نساء کا اکثر حصہ پڑھا جا چکا تھا، چھٹے پارے میں تقریباً ایک پاؤ کے قریب سورہ نساء ہے، جس میں چند ضروری باتیں بیان کی گئیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ پسند نہیں فرماتے ہیں کہ کوئی بری بات کھل کر بلند آواز سے کی جائے، اگر کوئی برائی بھی ہو اور وہ تنہائی میں ہو جائے تو وہ اتنی ناپسندیدہ نہیں ہے جتنی یہ کہ کوئی بری بات سب کے سامنے کی جائے یا بری بات کھل کر کہی جائے. لیکن اگر کسی پر ظلم ہوا ہے، کسی کی طرف سے دباؤ ہے، تو کھل کر اس کا اظہار کرنا اور اپنے ظلم کے خلاف آواز اٹھانا یہ جائز ہے. اسی سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ احتجاج کیا جا سکتا ہے، پروٹیسٹ کیا جا سکتا ہے پرامن طریقے سے. اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے بارے میں کھل کر اظہار کیا تھا، اس لیے بھی یہ بات فرمائی گئی کہ وہ بظاہر ایمان پیش کرتے ہیں لیکن دل میں کفر کو چھپائے ہوئے ہیں. تو یہ تو مناسب نہیں تھا کہ کوئی بری بات ان کی ظاہر کی جائے، لیکن چونکہ وہ غلطی پر ہیں اور اسلام پر ظلم کر رہے ہیں اس لیے اس کا اظہار کیا گیا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے یہ بتایا گیا کہ یہودیوں نے ان کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ انہوں نے قتل کر دیا، دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ بررفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے اپنے پاس آسمانوں میں ان کو اٹھا لیا اور وہ قتل نہیں کر سکے. آج تک یہ جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں. اور یہ بھی فرمایا گیا کہ اہل کتاب ایک نہ ایک دن اس کو مانیں گے، یا تو مرنے سے پہلے ایک اہل کتاب میں سے جو بھی ہو، یہودی یا عیسائی، اس پر یہ چیز ظاہر ہو جاتی ہے، یا کم سے کم قیامت کے دن ان پر یہ کھل جائے گا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل نہیں کیا تھا بلکہ ایک دوسرے شخص کو قتل کیا تھا اور سمجھا کہ ان کو قتل کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس اٹھا لیا تھا اور قیامت کے قریب ان کو بھیجیں گے. پھر آگے چل کر یہ ذکر آیا کہ لن یستنکف المسیح و ان یکون عبدا للہ، مسیح کو تو اس بات میں کوئی شرم نہیں اور کوئی آر کی بات نہیں تھی ان کے لیے کہ وہ اللہ کے بندے بن کر رہے ہیں. انہوں نے کبھی اس پر کوئی کسی قسم کی کوئی اپنی طرف سے کوئی بات ظاہر نہیں کی کہ میں اللہ کا بندہ بن کر نہیں رہنا چاہتا ہوں. جب مقرب فرشتے بھی اللہ کی بندگی سے کبھی بھی آر نہیں محسوس کرتے اور دور نہیں جاتے، لیکن اور جو اللہ کی بندگی سے اپنے آپ کو کہے کہ میں اللہ کا بندہ نہیں بننا چاہتا ہوں اور اس سے دور جائے، تو اللہ تعالیٰ سخت عذاب سے دوچار کرتے ہیں. تو جب مسیح خود کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، تو پھر یہ ان کو بیٹا بنانے والے اور تین اور ایک کا عقیدہ ایجاد کرنے والے یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ صریح شرک. پھر سورہ نساء کے اخیر میں بالکل ایک آیت میں پھر سے وراثت کا ایک مسئلہ ذکر کیا گیا جسے کلالہ کہتے ہیں. کسی شخص کا انتقال ہو اور اس کے بچے بھی نہ ہوں، صرف ایک بہن ہو، تو ایسی صورت میں وراثت کا کیا مسئلہ ہوگا؟ اس کو یہاں ذکر کیا گیا اور اللہ نے فرمایا یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ تعالیٰ صاف صاف بیان کرتے ہیں، اگر نہیں بیان کرتے تو تم گمراہ ہو جاتے. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں، کس کو کیا ملنا چاہیے اور کس کی کیا حقیقت ہے، اسے سورہ نساء میں واضح کیا گیا. یعنی خاندان، چھوٹا خاندان بھی، پھر ایک بڑا خاندان جو اسلامی معاشرہ ہے، اور پھر پوری انسانیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس میں وضاحت سے بیان کیا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے اور کس طرح اللہ کے حکموں کو ماننا ہے. پھر سورہ مائدہ شروع ہوتی ہے جس میں 126 آیتیں ہیں تقریباً، اور سورہ مائدہ آخری دور میں نازل ہوئی. جسے بتایا تھا کہ سورہ بقرہ بالکل شروع میں نازل ہوئی مدنی زندگی میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد شروع میں نہیں بلکہ مائدہ بالکل آخر میں نازل ہوئی. اور نساء کا بھی بڑا حصہ آخر میں نازل ہوا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے نساء کے بارے میں فرمایا تھا کہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آنے کے بعد سورہ نساء نازل ہوئی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سن 1 ہجری میں مدینہ ہجرت کرتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آ چکی تھیں. لیکن مائدہ کا یہ حال ہے کہ اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس میں جو چیز حلال تمہیں ملے اس کو حلال سمجھو، وما وجدتم فی من حرام فحرموه، جس چیز کو اس میں حرام پاؤ اسے حرام سمجھو. چونکہ قرآن میں بہت سی آیتیں ایسی ہیں کہ میں ایک چیز کو حلال کیا گیا ہے پھر اس کو بعد میں حرام کیا گیا، تو کس کو ماننا ہے؟ فرمایا کہ جو مائدہ کے اندر جو آیت نازل ہوئی ہے وہ بہت اہم ہے، اس لیے کہ وہ اخیر میں یہ سورہ نازل ہوئی. مائدہ کے معنی دسترخوان کے ہوتے ہیں، اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا تھا کہ آسمان سے دسترخوان اتار دیں تو ہم سمجھیں گے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، سجا سجایا دسترخوان ہو اور پھر ہم اس دن میں جشن منائیں گے. تو یہ ان کا بیہودہ سوال تھا جس کی بنیاد پر آگے ساتویں پارے میں آئے گا کہ پھر اس پر کیا ہوا، لیکن اصل اسی طرف اشارہ ہے. کسی بھی سورے کا نام اس وجہ سے نہیں ہوتا ہے کہ مثلا دسترخوان اس کا نام ہے تو اس پورے سورہ کے اندر دسترخوان اور اس پر کھانوں کے بارے میں کچھ بیان کیا گیا ہو، بلکہ کسی ایک واقعے کو بنیاد بنا کر اس سورے کا نام رکھ دیا جاتا ہے. تو اس میں تھوڑا سا تذکرہ چند آیتوں میں مائدہ کا آیا ہے، اس کی بنیاد پر یہ نام رکھا گیا. اس سورہ کے اندر بہت سے ایسے احکام ہیں جو صرف اسی سورہ کے اندر ہیں اور کسی میں نہیں، تقریباً 18 یا 19 ایسے احکام جیسے کہ عیسائی عورتوں سے اور یہودی عورتوں سے شادی کی اجازت، اور ظاہر ہے کہ یہ اجازت اس صورت میں جب کہ وہ اپنے مذہب کو مانتے ہوں. آج کے دور میں زیادہ تر عیسائی اور یہودی، خاص طور سے عیسائی، اپنے دین سے اور اپنے مذہب کے بتائے ہوئے طریقے جو بائبل میں بھی لکھے ہوئے ہیں ان سے بھی بہت دور جا چکے ہیں. تو کم سے کم اپنے مذہب کو ماننے والے ہوں تو ان کی عورتوں سے شادی درست ہوتی ہے اور ان کا ذبح کیا ہوا کھانا درست ہوتا ہے. یہ دو احکام اس سورہ کے اندر آئے. لیکن اب جو ان کے یہاں ذبیحے کا حال ہے وہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ ان کے مذہب کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بھی وہ ذبح نہیں کرتے، بلکہ اس طرح ذبح کر رہے ہیں کہ اس میں کسی ادب کا کوئی لحاظ نہیں ہے، بلکہ بالکل آزاد ہیں، وہ مشین سے ذبح کرتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ صرف اگر وہ بسم اللہ پڑھ کے اپنے عقیدے کے مطابق بھی، جس میں 1 اور 3 وہ مانتے ہیں، وہ مانتے ہوں گے، لیکن اگر وہ بسم اللہ کہہ کر وہ ذبح کرتے اور وہ ذبح کرتے ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تو وہ ہمارے لیے جائز ہوتا. اسی طرح پھر اس سورہ کے اندر وضو اور تیمم کا ذکر آیا تھا. وضو کے جو 4 فرائض ہیں وہ سورہ مائدہ میں ہی ذکر کیے گئے ہیں، یہ تو نہیں بیان کیا گیا یہ فرض ہے، لیکن قرآن میں جو چیز آئی ہے اور حکم دے کر بیان کیا گیا کہ تم ایسا کرو، اپنے چہرے کو دھو اور اپنے ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھو، اپنے پیروں کو دھو، اپنے سر کا مسح کرو، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ 4 چیزیں کم سے کم فرض ہیں. بعض صحیح احادیث سے حضرت حنابلہ اور دوسرے لوگوں کے نزدیک یہ بھی ہے کہ منہ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا بھی فرض ہے، لیکن احناف کے ہاں یہ 4 چیزیں چونکہ قرآن سے ثابت ہیں، باقی چیزیں قرآن سے نہیں ہیں، اس لیے ان کو فرض رکھا اور باقی چیزوں کو سنت. اسی طرح اس میں بعض ایسے جانوروں کے حرام ہونے کا ذکر ہے جیسے کہ کہیں اوپر سے گر جائے یا کوئی دوسرا جانور اس کو سینگ مار دے، یا اسی طرح سے اگر اس کے گلے میں پھانس لگ جائے اور اس طرح جانور مر جائے تو اس کو بھی حرام قرار دیا گیا. اس کے مرنے سے پہلے پہلے اگر اس کو ذبح کر دیا گیا تب تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ بھی حرام. خون کو حرام قرار دیا گیا، شراب کو حرام قرار دیا گیا. اسی طرح غیر اللہ کے نام پر جو چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں ان کو، جوئے کو حرام قرار دیا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر امام قرطبی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک اور ایسی چیز اس سورہ میں آئی ہے جو کسی سورہ میں نہیں ہے قرآن مجید میں، وہ ہے اذان کا ذکر. جمعے کی اذان کا ذکر تو سورہ جمعہ میں آیا ہے، لیکن اس سورہ کے اندر یہ آیا ہے کہ جب تم اذان دیتے ہو نماز کے لیے پکارتے ہو تو یہ یہودی اور عیسائی جو لوگ ہیں یہ مذاق اڑاتے ہیں. تو اس طرح سے اذان کا ذکر بھی اس سورہ کے اندر آیا، اور اسی سورہ کے اندر وہ عظیم آیت آئی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اس یہ وعدہ کیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا، اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دیں، اور اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کر لیا، اب اسی دین کو ماننا ہے. جب یہودیوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے اعتراض کیا کہ اتنی زبردست آیت آپ کے قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ گارنٹی دے رہے ہیں کہ یہ ہمارا مذہب ہے اور میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہو سکتی؟ تو ہمارے یہاں اگر ایسی کوئی آیت ہمارے توریت میں ہوتی، بائبل میں ہوتی، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، تو ہم تو جشن مناتے. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ہم جس وقت یہ آیت نازل ہوئی ہے اس وقت تو 2 عیدیں جمع ہو گئی تھیں، حجت الوداع کا موقع تھا، عرفات کا موقع تھا، عرفات میں عشیت یوم عرفہ، اور جمعہ کا دن تھا. جمعہ کا دن اور عرفہ کا مقام، 2 عیدیں ہمارے لیے جمع ہو گئی تھیں، اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس طرح اظہار کیا کہ بہت خاص موقع سے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت اور یہ آیت ہمیں عطا فرمائی. اس کے بعد اسی سورہ کے اندر دو تین ایسے واقعات بھی ذکر کیے گئے ہیں, جیسے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنی قوم سے کہا تھا کہ چلیں فلسطین میں داخل ہوں, اللہ کا حکم ہے, تو انہوں نے کہا کہ امالقہ ایک قوم تھی جو ابھی وہاں ہے اور بڑے توانا لوگ تھے, طاقتور, ان سے بنی اسرائیل بہت گھبرا گئے اور انہوں نے کہا کہ بھائی آپ جائیے, آپ کے رب جائیں, آپ لوگ جا کر ان سے جہاد کریں, ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے, ہم نہیں جا سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا کہ کتنے نافرمان لوگ تھے اور نبی کے ساتھ کہہ رہے ہیں اور اللہ کو جوڑ کر اذهب انت وربک, آپ اور آپ کا رب جائیں لیکن ہم نہیں جا سکتے. تو نبی کے موجود ہوتے ہوئے اور ان پر ایمان لاتے ہوئے ایسی سخت نافرمانی کا ارتکاب کم قوموں نے کیا ہوگا. پھر حابیل اور قابیل کا ذکر آیا, آدم کے دونوں بیٹوں کا, کہ کس طرح ایک کی قربانی قبول ہوئی تھی دوسرے کی نہیں ہوئی. تو جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی اور زمانے میں اس کی علامت یہ تھی کہ آسمان سے ایک آگ اترتی تھی اور قربانی کو لے کر چلی جاتی تھی, تو فوراً قابیل نے حابیل کو اس کی بنیاد پر قتل کرنے کے لیے ان کو پہلے تو دھمکی دی. تو حابیل نے کہا کہ اگر تم ہاتھ میری طرف اٹھاؤ بھی تو میں نہیں ہاتھ اٹھاؤں گا, تم میرے اوپر ظلم کرو تو میں تم پر ظلم نہیں کروں گا. تو سب سے پہلا قتل جو روئے زمین پر ہوا وہ قابیل نے حابیل کا کیا. اور حدیث میں آیا ہے کہ جتنا بھی قتل ہوگا قیامت تک اس قتل کا ایک حصہ اور اس کا ایک گناہ قابیل کے اوپر بھی ہوگا ہمیشہ, چونکہ اس نے غلط رسم کی ایجاد کی تھی, اس سے پہلے کسی نے کسی کی جان نہیں لی. پھر اسی مناسبت سے فرمایا گیا کہ ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا تھا کہ ایک شخص کو بھی اگر کسی نے مارا تو اس نے گویا پوری انسانیت کو مار دی, اور ایک کی بھی جان بچائی تو پوری انسانیت کی جان بچائی. یہ قرآن مجید میں آیت ہے. پھر اسلام کو ٹیررزم سے, دہشت گردی سے جوڑنا بالکل بے حیائی کی اور بالکل غلط بات ہے جو پروپیگنڈا کے طور پر پیش کی گئی ہے. پھر ان لوگوں کا ذکر ہوا جو ڈاکہ ڈالتے ہیں, لوگوں کے راستے روکتے ہیں, فرمایا گیا کہ ان کو یا تو قتل کر دیا جائے گا یا ان کو سولی دی جائے گی یا ان کو ملک سے نکال کر کہیں دوسری جگہ بھیج دیا جائے گا. یہ تو دنیا میں ان کے لیے عذاب ہے, آخرت میں ان کے لیے اس سے بڑا عذاب. پھر اسی سورہ کے اندر ذکر آیا کہ اگر کوئی مرد چوری کرے یا عورت چوری کرے تو اس کا کیا حکم ہے, فرمایا گیا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ یہ تو بڑا ظلم ہے کہ ایک ہاتھ اگر کسی کا کوئی ظلمن کاٹ دے تو اس کے بدلے میں بڑی دیت دینی پڑتی ہے اور اس کا جرمانہ دینا پڑتا ہے, اور پھر چوری کرنے پر وہ ہاتھ کاٹ دیا جائے. تو اعتراض کیا جب ابو العلا ماری بہت بڑے شاعر تھے, انہوں نے مصر میں اعتراض کیا اس وقت قاضی عبد الوہاب مالکی بڑے عالم تھے, کہ یہ کیا بات ہے کہ اتنا بڑا ہاتھ کہ اگر کوئی کسی کا ہاتھ کاٹ دے تو اس کے بدلے میں دیت دینی پڑتی, اور وہ ہاتھ کاٹ دیا جا رہا ہے تھوڑی سی چوری میں, چوتھائی دینار کی چوری میں یا 10 درہم کی چوری میں, جو آج کل 30 گرام چاندی کے برابر ہوتا ہے, اتنی تھوڑی سی چیز کی چوری میں ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے. تو قاضی عبد الوہاب مالکی نے فرمایا کہ ان ھذہ الید لما کانت امینتن کانت سمینتن فلما خانت ہانت, یہ ہاتھ جب امانت دار ہوتا ہے تو بہت قیمتی ہوتا ہے, اگر اس کو کوئی کاٹ دے تو اس کی قیمت دینی پڑتی, لیکن جب یہی ہاتھ خیانت کر دیتا ہے, چوری کر دیتا ہے, تو پھر اللہ کے نزدیک اس ہاتھ کی کوئی قیمت نہیں, پھر یہ اس لائق ہوتا ہے کہ اس کو کاٹ دیا جائے. اور اسلام نے جو یہ سزا رکھی ہے نکالم من عند اللہ, تاکہ اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا ہو, ایک چور کا ہاتھ کاٹا جائے تو پھر ہزاروں چور اس پر لرز جائیں, کانپ جائیں کہ آئندہ چوری کی طرف ہاتھ نہ بڑھائیں. یہ نہیں کہ سفارش کر کے چھوڑ دیا جائے اور ان کو اور ایک موقع دے دیا جائے اور اس طرح چوری عام ہوتی رہے. اسلام کی جتنی بھی سزائیں, آگے اور سزاؤں کا ذکر آئے گا وہاں بھی ہم ذکر کریں گے. پھر آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے ذکر فرمایا ہے عیسائیوں کے سلسلے میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی نعمتیں دی تھیں, اگر وہ توریت اور انجیل پر صحیح معنی میں عمل کرتے تو لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ, اپنے اوپر سے کھاتے, اپنے پیروں کے نیچے سے کھاتے, اللہ تعالیٰ اتنا ان کو رزق دیتے. اور توریت اور انجیل پر عمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جس آخری نبی کا تذکرہ آیا ان پر ایمان لاتے, اس میں وہ تذکرہ دیکھ رہے تھے اور انتظار کر رہے تھے, لیکن جب دیکھا کہ حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام کے خاندان میں نبی نہیں آئے بلکہ اسماعیل کے خاندان میں آ گئے, تو ماننے سے انکار کر دیا. پھر آخر میں جو آخری بات کہہ کر میں ختم کرتا ہوں کہ لعنت بھیجی گئی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی, حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی, ایسے لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا تھا, کیوں؟ اس لیے کہ پہلے تو وہ لوگ منع کرتے تھے کسی کو جو ان کے علماء تھے، ان کے خاص لوگ تھے، کہ یہ برائی ہے، اور جب وہ نہیں مانتے تھے تو پھر انہی کے ساتھ بیٹھ کر اس برائی کو کرتے تھے. کانو لا یتناہون عن منکر فعلوا، برائی کرتے تھے اور کوئی روکنے والا نہیں ہوتا تھا. تو اس امت کو اس بات کی طرف متوجہ کیا گیا کہ اگر ہم بھی یہی کرنے لگیں کہ برائی ہو رہی ہے اور سب لوگ اسی میں شامل ہو جائیں، تو اللہ کی طرف سے نبی کی زبانی ایسے لوگوں پر لعنت بھیجی گئی ہے. اس لعنت سے بچنا ضروری ہے. اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے اور ایک داعی امت کی حیثیت سے زندگی گزارنے کی توفیق دے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ.